الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اسلام مکمل نہیں ہوا جب تک کہ حج فرض نہیں ہوا. سب کچھ ہو چکا تھا، نماز بھی ہو چکی تھی، روزہ بھی ہو چکا تھا، زکوٰۃ بھی ہو چکی تھی، معاملات اور معاشرت کے احکامات بھی آ چکے تھے. ایک چیز باقی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں اونٹنی پر بیٹھے ہیں، حج کا خطبہ دے رہے ہیں، جو آپ کا پہلا حج تھا. آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب ہم نے اپنا دین، اپنی نعمت مکمل کر دی. جب تک حج فرض نہیں ہوا، اسلام مکمل نہیں ہوا. اس مسلمان کا اسلام نہیں مکمل ہوتا جو اپنا فرض حج ادا نہیں کرتا. اسلام کی تکمیل حج سے ہوئی ہے، تو فرض حج کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، کل قیامت میں اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، یہ اس کے نام پیشانی پہ، یہ مسلمان نہیں، کافر ہو کے مرا ہے. تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے اس فریضے کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرما دی ہے، موقع نصیب فرما دیا ہے فرض حج. تو پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، بڑا سفر ہے، بڑی ملاقات ہے، بڑا سفر ہے، بڑی ملاقات ہے، تیاری ہونی چاہیے. سفر کا زادرہ تقویٰ بتایا تھا، اللہ سے ملاقات کے قابل بننے کے لیے عرض کیا تھا کہ وہاں جانے سے پہلے سچی توبہ ہو جائے. زادرہ تقویٰ بتایا تھا، کام آئے گا بہت، اس سفر میں بہت کام آئے گا، اگر یہیں سے عادت بن جائے آنکھ کو بچانے کی، یہیں سے عادت بن جائے زبان پہ کنٹرول کرنے کی، یہیں کی عادت بن جائے کان کو غیبت سننے سے عادت بن جائے، ہر غلط کام کرنے سے بچنے کی عادت یہیں بن جائے، نماز چھوڑنے سے بچنے کی عادت یہیں سے ہو جائے، سبحان اللہ، یہ بات بڑے کام کی آئے گی. یہ صلاحیت، یہ دولت راستے میں بہت کام آتی ہے. اور میرے عزیزو، اگر نہ ہو نا، نہ ہو یہ زادہ راہ تقوی کا، تو ایک فرض حج ادا کرنے جاتا ہے اور راستے میں کئی فرض ضائع کر دیتا ہے. حج کرنے گیا اور کئی فرض نمازیں ہی چھوڑ دی، حج کر کے واپس لوٹا، کئی نمازیں راستے ہی میں چھوڑ دی. ارے میاں، اس کے بیچارے کے پاس وہ زیادہ راہ نہیں تھا جس سے یہ سفر مبارک بنتا ہے، اس کے پاس وہ دولت نہیں تھی جس سے یہ سفر قیمتی بنتا ہے. حج ایک فرض ادا کرنے گیا، فجر کی نماز حرم میں بھی رہ گئی، اوہو، ارے مسجد نبوی کے اندر بھی فجر کی نماز رہ گئی. اس بیچارے کی عادت جو نہیں بنی تھی یہاں پر، رہتی چلی گئی. تو بڑا سفر ہے، بڑی ملاقات ہے، تو زاد راہ تقوی، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ تقوی ہے. اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ تقوی ہے. اور میرا دل ایسا ہو جائے کہ اللہ کو دیکھنے میں اچھا لگے. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا, اللہ تو آتا بھی دلوں میں ہے, اللہ تو آتا بھی دلوں میں, لینے جا رہے ہیں اللہ کو, اپنے دل میں اللہ کو لینے جا رہے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آیا تو کیسی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے, صاف کر لو میاں فلاں مہمان آ رہا. اللہ مومن کے دلوں کا مہمان بنتا ہے, اس کی صفائی ہے توبہ. تو مبارک سفر کا مبارک توشہ تقویٰ ہے, اس ملاقات کی بڑی دولت سچی توبہ ہے. جس نے کر لی بہت مبارک ہے, جس نے تقوی کا اہتمام ابھی سے کر لیا بہت مبارک ہے. یہ اس سفر کی تیاری کی پہلی اینٹ ہے میرے عزیزو, یہ پہلی اینٹ ہے. اب اگلا سفر ہے, اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں تاکہ ہمارا سفر اور یہ حج مبرور ہو جائے, مقبول ہو جائے. اس لیے کہ پیارے نبی فرمایا گیا جسے اللہ حج مبرور نصیب فرما دے کل قیامت میں یہ حجی 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. پھر جس کے لیے دعائے خیر دعائے بخشش کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا. رجا کا یوم ولدت امو, یوں ہو جائے گا جیسے ابھی اس کی اماں نے اسے جنا. کیسی بڑھیا عمل ہے. تو اللہ کرے میرے عزیزو یہ حج اپنے تمام تر فرائض کے ساتھ, واجبات کے ساتھ, سنن کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ ادا ہو جائے, اللہ کرے. اسی کے لیے ایک نشست یہ بھی ہے. ویسے تو الحمدللہ آپ کے ساتھ حضرات علماء بھی ہوں گے, مفتیان اکرام بھی ہوں گے, قدم قدم پہ آپ حضرات کی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی, لیکن اختصار کے ساتھ بطور خلاصے کے ایک حج کی ایک شکل بتاتی جاتی ہے کہ اس طریقے سے حج کر لینا چاہیے. اس میں نیت کی درستگی بہت بنیادی چیز ہے, نیت ٹھیک ہو. پھر ایک معاملہ ہوتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے کا, گھر سے نکلنے سے پہلے کا ایک معاملہ ہوتا ہے, ایک تیاری ہے حج کے لیے. گھر سے نکلنے سے پہلے حج کی تین شکلیں ہیں, وغیرہ عام طور پہ پاکستان کے حضرات جو حج کرتے ہیں وہ تمتو ہی کرتے ہیں. ویسے تو افراد بھی ہوتا ہے, قران بھی ہوتا ہے, تمتو بھی ہوتا ہے. یہ حج کے تین مختلف نام ہیں اور تینوں بہت مبارک ہیں. افراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے صرف حج کا احرام باندھ کے جائے, صرف حج کا, اور ایک طواف کر کے ہر کے سارے ارکان پورے کر کے 10ویں تاریخ کو قربانی کے بعد احرام اتار دے. اس میں عمرہ نہیں ہے, حج افراد. یہاں سے حج کی نیت سے احرام باندھے, وہاں جا کر طواف قدوم کرے, پھر اسی احرام میں رہے, پھر 8 کو 9 کو منا سے عرفہ, عرفہ سے پھر 10ویں کو منا, پھر جمرات کو پتھر مارنا, پھر قربانی کرنا. جمرات کو پتھر مارنا, اس پر قربانی بھی نہیں ہے حج کی, بلکہ جمرات کو پتھر مار کے اپنے سر کے بال صاف کر سکتا ہے. یہ حج افراد ہے. دوسرا حج ہے حج قران. حج قران یہ اپنے احرام کی نیت کرتے ہوئے عمرے اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے حج بھی کرنا ہے اسی ایک احرام میں. اچھا, اسی ایک احرام کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں بھی نہیں بدلنی, یہ مطلب نہیں ہوتا. چادریں میلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں, خراب ہو جائیں بدل سکتے ہیں, ناپاک ہو جائیں بدل سکتے ہیں, وہ تو کسی بھی احرام میں بدل سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو احرام کی نیت کی پابندیاں مسلسل رہیں گی, یہ پابندیاں مسلسل رہیں گی. احرام کی چادریں تو احرام کی نیت کی ایک شکل ہے کہ اب یہ احرام والا ہے, اس نے احرام کی نیت کر لی, وہ تو ایک شکل ہے اس کی, اس لیے اس کو شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں. دوسرا احرام بھی پہن سکتے ہیں, تیسرا احرام بھی پہن سکتے ہیں, کپڑے وہ تبدیل کر سکتے ہیں, چادریں خراب ہو جائیں تو. لیکن اس نیت سے یہ ہوگا کہ آپ نے نیت کر لی تو پابندیاں مسلسل رہیں گی، عمرے کے بعد بھی پابندیاں رہیں گی، حج کے ارکان کے ادا کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ بل سر کے جب بال صاف کریں گے جب وہ پابندیاں ختم ہوں گی. تو پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد پھر احرام ہی میں رہیں گے، احرام کی پابندیوں میں رہیں گے، پھر آٹھ کو اسی احرام میں آپ منا چلے جائیں گے، پھر عرفہ چلے جائیں گے، پھر مزدلفہ چلے جائیں گے، پھر منا آ جائیں گے، اور پھر آپ رمی جمرات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اور پھر بالوں کی صفائی کریں گے. یہ حج قران ہوتا ہے. اب آپ نے چونکہ یہاں عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا، ایک سفر میں دو مزے لیے، تو یہاں قربانی کرنا بھی آپ پہ واجب ہوگا، قربانی کرنا بھی واجب ہوگا. اس میں ایک صورت اور بھی ہے، وہ بہتر صورت ہے کہ جب آپ عمرہ کر لیں قران میں، تو عمرہ کرنے کے بعد ایک طواف کر لیں، اور اس طواف کے بعد آپ حج کی سعی بھی پہلے کر سکتے ہیں. حج قران میں جب آپ نے عمرہ کر لیا تو عمرے کے بعد ایک اور طواف کر لیں، طواف قدوم، اور اس کے ساتھ آپ حج کی سعی بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو حج کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ نے پہلے کر لی. تو یہ حج افراد، حج قران. ہم تفصیل سے بات عرض کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی، وہ حج تمتو کی. حج تمتو اس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور پھر آٹھ تاریخ سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اس میں پہلا مرحلہ آتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے تیاری. گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے حاجی نے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نیت ٹھیک کر لے، جن کے حقوق العباد کا معاملہ ہے انہیں ادا کر دے، معافی تلافی کر لے، ہنسی خوشی گھر سے نکلنا ہے اسے سب کو راضی کر لے، معاملات اپنے صاف کر لے. بہتر ہے وصیت بھی لکھ دے، جو اس کے ذمے کچھ معاملات ہیں ان کی وصیت بھی کر جائے. پھر اسی طرح گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے اچھی طریقے سے جسم کے وہ زائد بال، ناف کے، بغل کے، ناخون وغیرہ، ان سب کو صاف کر لے، انہیں تراش لے. اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے غسل کر لے. پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اگر چاہے تو چادریں یہیں پہن لے، کپڑے اتار کر چادریں، دو چادریں ہوتی ہیں، یہ یہیں پہن لے. اور یہ بھی گنجائش ہے کہ یہ ایئرپورٹ پہ جا کر بھی یہ کپڑے جسے کہیں کہ چادریں پہن سکتا ہے، احرام باندھ سکتا ہے، لیکن گھر میں پہنے، دو رکعت نفل پڑھ لے، نیت کے نہیں اس سفر عمرے کے، دو رکعت نفل پڑھ لے، اور اس میں سر پہ کچھ رکھ کے پڑھے، کیونکہ اب تک اس نے احرام کی نیت نہیں کی. پھر اس کے بعد دعا کر لے، اور پھر جب گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ بھی دے دے، کچھ خیرات بھی کر لے. یہ گھر سے نکلنے کا پہلا مرحلہ ہے تیاری کا. اب یہ ایئرپورٹ پہنچا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اب تک اس نے نیت نہیں کی، چادریں پہن لی، نیت نہیں کی. حضرات علماء یہ احتیاط کے درجے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ نیت جہاز میں سوار ہونے کے بعد کی جائے، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے یا کسی وجہ سے جانا نہ ہو، کوئی اور مسئلہ درپیش آ جائے، نیت کر لی تو پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اس لیے بہتر شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ نیت وہ جہاز پہ سوار ہونے کے بعد کی جائے. تو اب تک اس نے نیت نہیں کی، ایئرپورٹ پہنچ گیا، اب اس کا احرام دو چادریں ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک ایسی چپل ہو جس میں یہ سامنے والی ہڈی ہے ابری ہوئی یہ واضح ہو، اور دونوں طرف کے حصے بھی خالی ہوں، دونوں طرف کے حصے بھی خالی ہوں اور سامنے والی ہڈی بھی خالی ہو، ایسی جوتا پہنے، یہ مردوں کے لیے ہے. بعض مرد یوں کرتے ہیں کہ احرام میں یہیں سے کندھا خالی کر دیتے ہیں، یہاں سے کندھا خالی نہیں کرنا، یہ تو طواف کے موقع پہ کرنا ہے. ابھی تو آپ چادر ایسے ڈالیں کہ آپ کی چادر سے دونوں کندھے بھی چھپ جائیں، اور نیچے والی چادر ایسے باندھیں کہ ناف اس کے اندر چھپ جائے. ہاں ناف، بس اوقات وہ نیچے چادر نیچے ہوتی ہے، ناف نظر آتی ہے، اور اوپر والی چادر بد احتیاطی سے بس اوقات وہ سطر کھل جاتا ہے، اور یہ بد احتیاطی اٹھنے بیٹھنے کے اندر بھی بہت ہوتی ہے. تو ناف تک سطر ہے، ناف سے نیچے سارا سطر کا حصہ ہے، اس کا چھپانا فرض ہے. اسی طرح چادریں اتنی نیچے نہ ہو کہ ٹخنے ہی چھپ جائیں. ہاں، اس لیے کہ ٹخنوں کا خالی رکھنا یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اللہ کرے سر زندگی عادت بن جائے، اس لیے کہ میرے نبی کی چاہت بھی یہی ہے کہ مسلمان کے سلوار کے ٹخنے خالی ہوں، اور سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے جس کے ٹخنے چھپی ہوئی ہوں، اللہ کرے ساری زندگی اس کا احتیاط ہو جائے. لیکن حج کے اعمال میں تو بہت زیادہ احتیاط ہو جائے، کتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہا، اتنا بڑا فریضہ، اتنا پیسہ لگا کے جا رہا ہوں، اتنا وقت لگا جا رہا ہوں، اتنی مشقت اٹھاؤں گا، اور گناہ بھی مفت کا، گناہ بھی بے لذت، تو تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے. تو یہ مرد کا احرام ہے، اب تک اس نے نیت نہیں کی، اب جہاز میں جا کر یہ نیت کرتا ہے. اور نیت میں دل کی نیت، دل کی نیت دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اے اللہ میں آپ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، تو اسے آسان فرما دے، قبول فرما لے، یہ کہہ دے دل سے. اور پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک، اسے ایک مرتبہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور تین مرتبہ پڑھنا بہت مبارک ہے. یہ پڑھ کے اب یہ احرام والا ہو گیا، یعنی اس پر اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. عورت ہے، اس کا احرام، وہ تو اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنے گی کسی بھی رنگ کے. ہاں، بہتر یہ ہے کہ اوپر ایک عبایا پہن لے جس سے اس کی جسم کی ساخت اور اچھی طریقے سے چھپ جائے، ایک اوپر عبایا پہن لے. لیکن وہ بھی احرام نہیں ہے، کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہے، عبایا پہن سکتی ہے. احتیاط کرتی ہیں عورتیں کہ سر پہ ایک رومالی سی باندھ لیتی ہیں تاکہ ان کے بال اچھے طریقے سے چھپ جائیں، ایسا کر لینا چاہیے. لیکن احرام یہ بھی نہیں ہے. اسی طرح عورتیں وہ بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں، اس کا احرام کیا ہے؟ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ احرام کی نیت کر لے کہ میں بھی عمرہ کرنے جا رہی ہوں، اللہ کی خاطر اے اللہ اسے قبول فرما لے، اور نیت کر لے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لے. اب یہ پڑھتے ہوئے وہ بھی احرام والی ہو گئی. اب یہ احتیاط کرنی ہے اس نے کہ اس کے چہرے پہ جو اس نے پردہ کیا ہوا غیر محرموں سے، وہ پردہ تھوڑا سا پیچھے کر لے، کہ ایک کیپ آتی ہے جو دھوپ سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، اس کے آگے وہ کپڑا لٹکا دے تاکہ اس کا وہ فرض بھی ادا ہو جائے جو یہ پردہ کرتی ہے ماشاءاللہ، وہ فرض بھی ادا ہو جائے، اور احرام کی شکل بھی ٹھیک ہو جائے کہ چہرے پہ پردہ نہیں لگ رہا. حج بھی فرض ہے، پردہ بھی فرض ہے، ایک فرض سے دوسرا فرض تو نہیں چھوٹا کرتا. ہاں، تو وہ آگے لے کے آ جائے. اب ہوا سے وہ لگتا رہے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس سے. تو اس طریقے سے الحمدللہ اس کا وہ فرض پردہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. بس اوقات ذہن جاتا نہیں، سارے دنیا تو چہرے کا پردہ نہیں کرتی، ارے میاں دیکھا دیکھی اسلام ہوگا تو پھر وہی حال ہوگا جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے، اگر دیکھا دیکھی اسلام پہ چلے تو پھر تو وہی ہوگا جو ہمارا حال چل رہا ہے. ہم نے تو وہ اسلام کرنا ہے جو میرے پیارے نبی نے بتلایا، اللہ نے اپنے کلام میں بتایا ہے. غلطیاں کس میں نہیں ہیں، لیکن کم از کم اسلام کی پوری تصویر صحیح شکل تو ہمارے دل و دماغ میں ہو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ، یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ 22واں پارہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ، اللہ کہہ رہا صحابہ سے کہ جب تم اپنی روحانی ماؤں سے جو حضور کی بیویاں ہیں ان سے کچھ چیز لینے جاؤ. اچھا صحابہ سے بڑھ کر ہمارے دل تو صاف نہیں ہو سکتے، اور حضور کی بیویوں سے بڑھ کر ہماری عورتیں پاک دامن اور نیک سیرت اور پاک دل تو نہیں ان کا ہو سکتا. لیکن جب اللہ یہ کہہ رہا صحابہ سے کہ تم اپنی روحانی ماؤں سے جب کوئی چیز لینے جاؤ تو کیسے کرو؟ من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے، پردہ حائل کر دو. اگر چہرے کا پردہ ہی نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی پردے کے پیچھے کی؟ من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے. حالانکہ اب کہتا نا میری نیت تو خراب نہیں، الیاذ باللہ. کیا صحابہ کی نیت خراب تھی؟ الیاذ باللہ. کیا حضور کی بیویوں کی نیت خراب تھی؟ الامان والحافظ. ہاں لیکن اسلام تو بہت آگے کی سوچتا ہے نا، وہ تو معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ عفت، پاک دامنی، حیا، غیرت، یہ سارے جوہر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. یہ اسلامی سوسائٹی کے جو سرمایہ ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ ہیرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کہیں چوٹ پڑ جائے، یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، انہیں بچانا چاہتا ہے اسلام. اس لیے قوم بنتی ہی انہی چیزوں سے ہے، حیا، غیرت، انہی چیزوں سے. اس لیے اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے الحیاء والایمان قرآن اذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا ایمان دونوں جوڑوے ہیں، ایک چلا جائے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے، ایک چلا جائے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. احتیاط بتائی ہے کہ یوں کر لو. تو الحمدللہ مسلمان مائیں بہن بیٹیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں. اب ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اب وہ چہرے پہ پردہ لگے گا، تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ ہیڈ اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جس کے آگے وہ رکھ لیا جائے تو فریضہ پردے کا بھی ادا ہو جائے گا اور احرام بھی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نیت ہو جائے، اور نیت کرتی ہی تلبیہ پڑھتی ہی اب یہ احرام والی ہو گئی، احرام والا ہو گیا، اب پابندیاں شروع ہو گئیں. اب مرد نے چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالنا، سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، خوشبو نہیں لگانا، ناخون نہیں کاٹنے، خوشبو استعمال نہیں کرنی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، یہ ساری پابندیاں مردوں کے لیے. وہ علماء بتاتے رہیں گے کہ کہاں دم واجب ہوتا ہے. بس اوقات آدمی ہر بات پہ سمجھ دم ہو گیا، دم ہو گیا. ارے میاں دم نہیں ہو. پہلی بات تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دم کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نوازنے کا ایک انداز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دم جو ہے ہر بات پہ نہیں آتا. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا آپ کے رات سوتے ہوئے ڈل گیا، دم نہیں آئے گا، دو سیر پونے دو سیر گندم آئے گی. پوری رات چہرے پہ کپڑا رکھا رہا یا پورا دن آپ کے سر پہ کوئی چیز رکھی رہی، ٹوپی رہی، تب جا کے کہیں دم آتا، فوراً نہیں آتا. ایک انگلی کے ناخون آپ نے یوں توڑ دیا، اس سے دم نہیں آتا. پانچ انگلیوں کے اگر ناخون کاٹے تب دم آتا ہے. تو پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مرد کے لیے یہ پابندیاں ہیں کہ اپنے اس نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالنا، سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا، خوشبو استعمال نہیں کرنی، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرنا. سبحان اللہ، عجیب اللہ کے نظام ہے. پورا دین بھرا پڑا ہے طہارت نظافت، طہارت نظافت، طہارت نظافت، ہر جگہ اہتمام ہے طہارت نظافت. لیکن یہاں اللہ اپنے عشاق کو دیکھنا چاہتا ہے، میلا کو چیلا، میلا کو چیلا. اس انداز سے آئیں، بتائیں مولا مجھے تو اپنی بھی فکر نہیں، مجھے تو بس تو چاہیے. ساری اسلامی تعلیمات نظافت طہارت نظافت طہارت. دیکھیں اگر تعلیمات دیکھیں غسل فرض, دنیا کے پاس تو طہارت ہے ہی نہیں, یہ صرف اسلام کے دامن میں, بس دنیا کے پاس طہارت نہیں ہے, یہ صرف اسلام کے دامن میں طہارت ہے. صاف ستھرا, ظاہر کا بھی صاف باطن کا بھی صاف, نظافت بھی طہارت بھی, یہ صرف اسلام کے دامن میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے میاں, میلا کو چیلا آ جاؤ میرے پاس, ہاں تم اپنے عمل سے اظہار کرو مولا مجھے کسی کی پرواہ نہیں, اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہے, مجھے تو آپ چاہیے, بس آپ کو لینے آیا ہوں. تو اس انداز سے یہ حج کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اب یہ سفر کا مرحلہ طے ہو رہا ہے اور اس دوران سفر کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. حاجی حج پہ تو جاتا ہے لیکن ان کلمات کو کہتے ہوئے شرماتا ہے, عجیب بات ہے, حج پہ جا رہا ہے لیکن ان کلمات کو کہتے ہوئے شرماتا ہے. ارے میاں اس راستے کا اور اس موسم کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اس تلبیہ کو کثرت سے پڑھے. ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ باقی عبادتیں تو آپ ہمیشہ بھی کر سکتے ہیں, کبھی بھی صدقہ دے سکتے ہیں, کبھی بھی تلاوت کر سکتے ہیں, کبھی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی آپ جیسے کہیں کہ عمرے کر سکتے ہیں, لیکن تلبیہ کی عبادت صرف اسی موسم کی ہے, پورے سال نہیں. رمضان میں حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, یہ اسی موسم کی عبادت ہے. تو خوب بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. مرد بآوازیں بلند اٹھیں بیٹھیں ملاقات کریں, یہ جملے پڑھتے ہیں کلمات پڑھتے ہیں. عورتیں آہستہ آواز میں وہ پڑھتی رہیں. اب الحمدللہ مکہ پہنچ گئے, پھر اپنی آرام گاہ پہ پہنچ گئے, اور جب آپ آرام گاہ میں پہنچ جائیں تو الحمدللہ وقت ہوگا, اس لیے کہ بعض فلیٹیں 7 کو ہیں, بعض 9 کو ہیں, بعض 10 کو ہیں, 2-3 دن پھر بھی ہیں آپ کے پاس عمرہ کرنے کے لیے. تو جلدی نہ کریں, بھوک بھی لگی ہے, تقاضا بھی ہو رہا ہے, تھکا بھی ہے, کہتے یار پہلے عمرے سے فارغ ہو جاؤں. ارے میاں آیا تو عمرہ کرنے کے لیے اور اس سے فارغ ہونا چاہتا ہے, آرام سے کریں اطمینان سے. کیا کہتا ہے, پہلے عمرے سے فارغ ہو جائیں پھر آرام سے کھائیں گے روٹی کھائیں گے پھر آرام سے جو ہے آرام کر لیں گے. نہ میاں پہلے فارغ ہو جائیں, کھا لیں پی لیں آرام کر لیں پھر آرام سے عمرہ کریں گے. ہاں نیند پوری نہیں ہوئی, تھکا ہوا ہے پورے دن کا, ہاں اب دوڑ لگا دی عمرہ کرنے کی, نہ جلدی نہیں ہے, ایک دن بعد بھی کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چند گھنٹے آرام کر لیں اور تھوڑا کھا پی لیں, اور جب آپ بالکل آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب آپ حرم آئیں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے آ رہے ہیں نا عمرہ کا طواف کرنے کے لیے. اب جب آپ حرم داخل ہوں تو ویسے تو باب السلام میں بہتر ہیں, ورنہ کسی دروازے سے بھی سہولت کے ساتھ اندر آ جائیں, اور اندر آنے کے بعد کوشش فرمائیں کہ نظریں جھکاتی ہوئی چلیں. جب حرم میں داخل ہوں, ویسے تو ہر مسجد میں دعا پڑھنی چاہیے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی, لیکن اللہ کرے وہاں ہمارا الحمل سنت کے مطابق ہو جائے, اس لیے کہ مطلب قیمت بڑھ جائے گی نا, مال بڑھ جائے گا, سرمایہ بہت ملے گا. ویسے تو ہر مسجد میں ہے لیکن وہاں اس کا اہتمام اور ہو جائے, خوب سرمایہ اکٹھا ہو جائے, اللہ ساری زندگی اس کا اہتمام نصیب فرما دے گا, ساری زندگی اس کا اہتمام. تو اب جب آئے تو یہ دعا پڑھ کے آئے اور وضو کر کے آئے, اس لیے کہ عمرے کا طواف میں وضو کرنا ضروری ہے, باوضو ہو. تو جب داخل ہو تو نظریں جھکا کے چلے, جب یہ اندازہ ہو کہ اب بیت اللہ میرے سامنے ہے, بیت اللہ میرے سامنے ہے, تو پھر تھوڑا سا نیچے کر کے اطمینان سے سوچ لے اللہ سے کیا مانگنا ہے, اس لیے کہ یہ گھڑی تھوڑی سی ہے, آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے جو مانگ لیا قبول ہو جائے گا, آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے جو مانگ لیا قبول ہو جائے گا, اس لیے پہلے نظریں جھکا کے سوچ لے کیا مانگنا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری ہر دعا کو قبول فرما لے. ہاں اب اس سے ایک بات، یہ قبول ہو گئے تو ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. یا اور علماء اپنی نبی کی باتوں سے جامع جامع دعائیں بتاتے ہیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، جنت چاہیے، تیری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں اور مجھے جہنم سے پناہ دے، جامع دعا ہے. اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ دنیا آخرت مجھے عافیت چاہیے. ساری خیریں آ گئیں اس کی، ساری خیریں آ گئیں، دنیا آخرت کی عافیت، بچوں میں عافیت، اولاد میں عافیت، کاروبار میں عافیت، ایمان میں عافیت، دنیا میں عافیت، آخرت میں عافیت، ساری خیریں آ گئیں. تو اس تھوڑے سے وقت میں ایسی بات مانگ لی جائے کہ کام آ جائے. تو جیسی نظریں اٹھائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اسے تین مرتبہ، اور پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دیں. اب آپ بیت اللہ میں مطاف میں داخل ہو گئے، مطاف کہتے ہیں جہاں طواف کرتے ہیں، وہاں پہنچ گئے آپ. اب حجر اسود کی طرف، بیت اللہ کے اس کونے کی طرف جا رہے ہیں جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے. تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو اور آپ ذرا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں، دائیں طرف بائیں طرف. آج کل تو وہاں لکیر بھی نہیں ہے، سامنے پیچھے لائٹ لگی ہوتی ہے. تو وہاں آپ پہنچ کر کہ بیت اللہ آپ میں حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو، آپ بائیں طرف کھڑے ہوں، تو وہاں آپ نیت کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں. اور پھر آپ تھوڑا سا بیت حجر اسود کے سامنے آ کر کہ آپ کا سینہ اس کے سامنے ہو، آپ استقبال کریں، جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر کے لیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. ہاں اس طریقے سے یہ کہہ کر پھر یہ آپ کا استقبال ہو گیا. پھر آگے بڑھ کر آپ استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پہلے آپ نے پڑھنا ہے استقبال میں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ استقبال میں. اور جب آپ استلام کریں، استلام کی کئی شکلیں، حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود پہ ہاتھ رکھنا، ظاہر ہے اس احرام کی حالت میں یہ ممکن نہیں ہے. ایک تو وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، دوسرا ازدحام بہت ہوتا ہے. دور سے کھڑے ہو کر آپ استلام کریں کہ ہاتھ یوں بنائیں جیسے آپ نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھ لیے، یہ استلام، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر آپ اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں. تو یہ آپ کا اب عمرے کا طواف شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ اپنا کندھا بھی خالی کر لیں، جسے اضطباع کہتے ہیں، دایاں کندھا خالی کر کے. اب آپ نے چکر لگانے ہیں اس طریقے سے کہ پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے پہلے تین چکروں میں. اور پھر آپ جب رکنے یمانی پر پہنچتے ہیں تو ایک مسنون دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کو پڑھنا شروع کر دیں حجر اسود تک. پھر حجر اسود پہ آگے پھر آپ استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طریقے سے آپ سات چکر لگائیں. آداب یہ ہیں کہ آپ کی نظریں بیت اللہ کی طرف نہ اٹھیں، آپ کے پشت بیت اللہ کی طرف نہ ہو. آپ توجہ کے ساتھ کریں، استحضار کے ساتھ، کہ آج میرے قدم وہاں پڑ رہے ہیں جہاں کبھی محمد رسول اللہ کے پڑھتے تھے. کیا نصیب جاگ گئے، کیا نصیب جاگ گئے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے، جب بیت اللہ کا طواف کرو تو یہ خیال کرو، تصور کرو، جو تجلیات بیت اللہ میں اتر رہی ہیں وہ میرے دل کے اندر بھی آ رہی ہیں. جو تجلیات، جو اللہ کی انوارات بیت اللہ پہ اتر رہے ہیں وہ میرے دل کے اندر بھی. غفلت میں نہ ہو طواف، غفلت میں نہ ہو. اس اوقات موبائل دیکھا دیکھی چلتے، سب موبائل چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بھی موبائل استعمال کرنا شاید طواف میں ضروری ہے، ہم بھی آن رکھتے ہیں، کسی کا فون ضرور آئے. ہاں نہ ایسا نہیں ہے، یہ نماز کی طرح ہے، ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بیت اللہ میں ہو، اللہ کے گھر کے سامنے ہو، جتنا ادب ہو سکتا اندر ہو ادب، یہ دھیان ہو، یہ تصور ہو. پھر آپ دوران طواف کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، سب صحیح. اب آپ کے ساتھ تین میں رمل ہو گیا، باقی چار میں معمول کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اب آپ کے سات چکر پورے ہو گئے، تو سات چکر کے بعد آپ آٹھویں مرتبہ پھر استلام کریں گے. استلام کر، پہلا استلام کرنا بھی سنت موقعہ ہے، تاکید ہے اس کی، اور آٹھویں استلام کی بھی تاکید ہے، سنت موقعہ ہے. درمیان میں مستحب ہے، لیکن دونوں تو اہتمام اور زیادہ ہو، پہلا اور آٹھواں. اب آپ کا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد طواف کے بعد تین ضمنی کام آپ نے اور کرنے. ایک آپ نے ملتزم کے قریب جا کر دعا مانگنی ہے، دوسرا دو رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، تیسرا آپ نے زمزم پینا. یہ تین کام کرنے کے بعد پھر آپ حجر اسود کے سامنے آ کر پھر آپ نے نواں استلام کرنا ہے، صفا پہ جانے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے. یہ عمرے کی دوسری چیز شروع ہو رہی ہے، صحیح. پہلا کام طواف تھا، دوسرا کام صحیح. وہاں بھی آپ جائیں گے استلام کر کے، اور جب وہاں آپ پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ یاد ہو تو یہ آیت پوری پڑھ لی جائے، اس بیت اللہ کی طرف رخ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھ لیں اور پھر دعا کر لیں. دعا کرنے کے بعد اب آپ کی صحیح شروع ہو رہی ہے، اب مروہ کی طرف جا رہے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف. درمیان میں لیٹیں لگی ہوئی ہیں، ان لیٹوں کے درمیان آپ نے جھپٹ کے چلنا ہے، جھپٹ کے. ہاں، مرد جھپٹ کے چلیں گے اور عورتیں سکون سے چلیں گی. مروہ میں جا کے آپ کی ایک چکر پورا ہو گیا، مروہ سے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں گے، پھر آپ صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف. ہر مرتبہ صفا اور مروہ پہ جب آئیں گے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں. ویسے تو آپ کچھ بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسنون دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، ہاں، وانت العز الاکرم. یہ ایک مسنون دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، یہ اگر پڑھ لی جائے، ورنہ کوئی بھی ذکر آپ اس دوران آپ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی صحیح بھی مکمل ہو گئی، اگر موقع ہو تو دو رکعت نفل بھی پڑھ لیے جائیں، لیکن یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اب آپ نے عمرے کا تیسرا کام کرنا ہے، چونکہ آپ تمتو کرنے آئے ہیں، تمتو تیسرا کام کرنا ہے کہ سر کے بال منڈوانے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ جو سر کو منڈانے والے ہیں تو ان پہ رحم فرما. صاحب نے عرض کیا، رسول اللہ جو کٹوانے والے ہیں. پھر فرمایا، جو اے اللہ تو ان پہ رحم فرما جو سر کو منڈوانے والے ہیں. پھر صاحب نے عرض کیا، تو تیسری مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا، اے اللہ جو منڈوانے والے ہیں ان پہ بھی رحم فرما، جو کٹوانے والے ہیں ان پہ بھی رحم فرما. تو افضل تو یہی ہے کہ سر کے بال بالکل صاف ہو جائیں، لیکن کم از کم درجہ اتنا ہے کہ سر کے اتنے بال کاٹ دی جائیں کہ واجب ہے کہ جتنا سر کا چوتھائی حصہ ہے اس کا ایک پورے کے بقدر بال کٹ جائیں، سر کے چوتھائی حصے کے پورے کے بقدر بال کٹ جائیں، یہ تو واجب ہے. اگر اتنی بھی نہ کٹے تو میرے عزیزو پھر یہ واجب رہ جائے گا، دم آ جائے گا، اتنا کٹنا ضروری. اور جب وہاں پہ یہ بھی دیکھا دیکھی چلتا ہے، کوئی یہاں کان کے پاس سے کینچی کروا رہا ہے، کوئی ادھر سے کینچی کروا رہا ہے، اس نے بھی ایسے ہی کر دیا، ہاں، دیکھا دیکھی چلتا ہے. حالانکہ عجیب بات ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کو دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، علاج دیکھا دیکھی نہیں کرتے. اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یار کسی سے پوچھ لو میاں کیا کھا رہا ہے. یہ حج میں خاص طور پہ دیکھا دیکھی چلتا ہے، یار وہ سب ایسا کر رہے تھے میں نے بھی ایسا کر لیا. تو ایسا نہ ہو، جو بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل ہو جائے، پھر وہاں آپ کے ساتھ مفتیان اکرام ہوں گے، علماء ہوں گے، ان سے پوچھ لیا جائے. تو یہ مرد یہ کرے. عورتوں کی بد احتیاطی ہوتی ہے کہ بسا اوقات ان کے بال جو پیچھے سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں بالکل آخری کونے سے وہ تھوڑی سی کٹوا دیتی ہے، تو اس سے ان کے سر کے چوتھائی بال نہیں کٹتے، ایک پورے کے بقدر نہیں کٹتے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنے سر کے چاروں طرف سے بال نکالیں اور پھر ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں، چاروں طرف سے، سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی. اس لیے کہ جو سامنے والے بال ہیں یہ پیچھے نہیں پہنچتے. جب چاروں طرف سے بال نکل آئیں گے اور پھر ان سے ایک ایک پورا کٹ جائے گا تو سر کا چوتھائی، سر کے بال کا ایک حصہ کٹ جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے عورتیں بھی بال اہتمام سے کریں. اب الحمدللہ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، حج تمتع کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب عمرے کے بعد کچھ دن باقی ہوں گے آپ کے پاس، اب حج آنے والا ہے، 8 سے حج شروع ہونے والا ہے. یہ نہیں کہ عمرہ فارغ تو ہم بھی فارغ، نہ اب وہاں خوب عبادات میں مصروف رہنا، طواف کا موقع ملے، ذکر کا موقع ملے، تلاوت کا موقع ملے. اب لوگ عزیزیہ پہنچیں گے نا، عزیزیہ ٹھہرائیں گے، تو یہ عزیزیہ بھی حرم ہے، حرم وہاں ایک کا لاکھ ملتا ہے، ایک کا لاکھ ملتا ہے. ہاں خوب عبادت بھی خرچ کرنی ہے اور وہاں خوب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے. پھر نبی فرمایا کرتے تھے حج میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد میں خرچ کرنے والا، ایک پہ 700 کم از کم ہے، کم از کم اس میں. بلکہ حج مقبول کی ایک علامت یہ بتائی کہ یہ اپنے اوپر اور اپنے حاجیوں پر خوب خرچ کرنے والا ہو. حج کی قبولیت کی اور مقبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی بتائی. تو شاید اس سے اچھی جگہ خرچ کرنے کے نہ ہو، خوب فراخی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، تنگی نہ لائیں. اس لیے کہ حج اگر خرچ کرنے سے قبول ہوتا ہے تو مزے کی بات ہے، اس لیے کہ جسے حج قبول ملتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں سے ایک نعمت ملتی ہے، کیا؟ اس کا اندر سے، وہ اندر سے بادشاہ بن جاتا ہے، غنی، غنی بن جاتا ہے، غنی. تو مزے ہے نا. مقبول حج کا ایک اثر کیا ہے؟ آدمی اندر سے غنی بن جاتا ہے، فقر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی آدمی حج عمروں کی وجہ سے غریب اور فقیر ہو گیا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا. سود کے بارے میں سنا ہوگا، سود کی وجہ سے آدمی لٹ گیا، ہاں، اور فلاں کاروبار کیا اور غلط تھا اور لٹ گیا، ناجائز کاروبار کیا، معاملات کے اندر دین کو چھوڑ کے کاروبار کیا، آج اس کا یہ حال ہو گیا. آپ کے پاس ہزاروں شکلیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس نے حج عمرے کیا اور فقیر ہو گیا، بلکہ غنی بنتا ہے، غنی غنی بنتا ہے. تو اس طریقے سے میرے عزیزو وہاں چند دن ہیں، خوب عبادت میں گزارے جائیں. اب 8ویں تاریخ آ جائے گی. اب 8ویں تاریخ سے پہلے آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے گھر میں کیا تھا، بال زائد اتار لیں، صفائی کر لیں، ناخن صاف کر لیں، انہیں تراش لیں، اور پھر آپ نے 8ویں تاریخ کو آپ نے احرام باندھنا ہے، اور اسی طریقے سے نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم حج کر رہے ہیں آپ کی خاطر، تو اسے قبول فرما لے، آسان فرما دے. اور پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لے، کچھ صدقہ دے دے، کچھ خیرات کر دے، دو رکعت نفل پڑھ لے. ویسے تو بیت اللہ میں مستحب ہے، لیکن ظاہر ہے بہت مشقت ہوگی، وہیں آپ کا حرم ہی افضل ہے، وہیں آپ اپنی جگہ پر دو رکعت نفل پڑھ کے احرام کے، اور آپ اب احرام میں ہوں گے. آج آپ نے 8ویں تاریخ کو منا میں جانا ہے، اور منا میں آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازیں اب وہاں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. جی وہاں الحمدللہ وہاں ساتھی جماعت کا اہتمام کراتے ہیں اور وعظ اور نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے، لیکن وہاں جو خود اپنی جتنی فکر کرے گا اتنا آگے بڑھے گا، جتنی فکر کرے گا میاں مینا میں آگے آؤں، کتنی مبارک جگہ ہے. تو خوب وہاں آدمی مصروف رہے، اگر ہم مصروف نہ رہے نا تو شیطان مصروف کر دے گا، ہم مصروف نہ رہے شیطان مصروف کر دے گا. یار بستر کی جگہ بہت چھوٹی ہے، کتنے پیسے لیے اور جگہ تو بہت چھوٹی ہے، شیطان مصروف کر دے گا. ٹھیک ہے نا، ارے یار چائے اب تک نہیں ملی ہمیں، صبح سے آئے ہوئے. تو ہم نہ مصروف ہوئے شیطان ضرور مصروف کر دے گا، منا میں بھی غیبت کروا دے گا، منا میں بھی غیبت کروا دے گا. اس لیے میں مصروف رہو تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ ملے. زور اثر مغرب عشاء فجر. اب فجر ہو گئی, اب ہم نے آج 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے, عرفات. اور عرفات میں جا کر وہاں ٹھہرنا ہے, اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے, سب سے بڑا رکن. اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے لے کر غروب تک. زوال سے غروب کے درمیان جب بھی داخل ہو جائیں ہمارا حج ادا ہو گیا. اب وہاں دعائیں کرنی ہیں, تسبیحات کرنی ہیں, تلاوت کرنی ہے. پیارے نبی نے وہاں جا کر 5 گھنٹے دعائیں مانگی کھڑے ہو کر, 5 گھنٹے. کبھی بیٹھتے, کبھی کھڑے ہوتے, اور کبھی ہاتھ پھیلاتے, کبھی سینے سے لگاتے, مختلف تھک جاتے نا, تو اس انداز سے مانگتی رہے اللہ سے. کیا مانگا ہوگا, تو وہاں خوب مانگنا ہے, اور ایک ہی بات کو بار بار مانگنا ہے. وہاں ہم نے ظہر پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, چونکہ وہاں جو اجتماعی جہاں امام خطبہ دیتا ہے وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے, وہاں تک جماعت میں شریک ہونا مشکل ہے. تو عمومی طور پہ وہاں حجاج اپنی اپنی جگہوں پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اپنی جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو ظہر میں ظہر کا وقت میں پڑھیں گے, عصر کو عصر میں وقت میں پڑھیں گے. بس اوقات میں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تھا, ارے میاں آپ کے ساتھ علماء مفتیان اکرام جا رہے ہیں, وہ بھی تو جانتے ہیں کتاب میں, انہوں نے بھی کتابیں پڑھی 10 سال تک 15 سال تک, کیا وہ اپنی نماز ضائع کریں گے کیا؟ 15 سال تک انہوں نے بھی کتابیں پڑھی. تو جو وہ بتا رہے ہیں کہ ظہر میں ظہر کا وقت, عصر میں عصر کا وقت, ہاں جماعت میں اگر شریک ہو جائیں تو وہاں اس کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن ساری بات وہاں ممکن نہیں ہے, وہاں ازدحام بہت ہوتا ہے. بس اوقات آدمی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے, مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عام طور پہ حجاج اپنے اپنی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں, ظہر ظہر میں, عصر عصر میں. پھر جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارا حجاج کا یہ سلسلہ یہ مزدلفہ کی طرف جائے گا, مزدلفہ. اور مزدلفہ کے اندر بس اوقات مزدلفہ راستے ہی میں آ جاتا ہے. ہمارے بزرگ شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, وہ عجیب بات فرمایا کرتے, فرمایا کوئی 8 لاکھ کا حج کرے یا 16 لاکھ کا حج کرے, بعض جگہ حج میں ایسی ہوتی ہیں نہ بس چلتا ہے نہ بس چلتی ہے, نہ بس چلتا ہے نہ بس چلتی ہے, کیا کر سکتا ہے, بس بھی وہیں کھڑی ہے, لینڈ کروزر بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے, سب وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اس تکلیف میں اور مجاہدے میں اجر ہے. تو جب ہم مزدلفہ پہنچ گئے 2 بجے 3 بجے 12 بجے 1 بجے بھی, تو وہاں ہم نے مغرب اور عشاء دونوں ساتھ پڑھنے, ایک اذان کے ساتھ دونوں ساتھ پڑھنی, کہ پہلے امام مغرب پڑھائے گا فرض پڑھانے کے بعد, پھر اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھا دے گا ایک ہی ساتھ. اس طریقے سے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ہوں گے. پھر صبح صادق کے بعد, صبح صادق تک وہاں ٹھہرنا ہے, صبح صادق تک. پھر صبح صادق کے وقت یہ خاص وقوف کا وقت ہے مزدلفہ میں, اس وقت کچھ دیر کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کر لی جائے. اور جب سورج نکلنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے چل پڑتے ہیں. تو آج ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہے, ہم منیٰ واپس آ رہے ہیں. تو منیٰ جب واپس آئیں گے, تو منیٰ واپس آنے کے بعد عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم عزیزیہ پہنچتے ہیں ساتھیوں کی سہولت کے لیے. وہاں پہنچ کر ساتھیوں کی طرح تھکاوٹ ختم ہوتی ہے, پھر جب وقت وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہ وقت, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے, زوال سے پہلے پہلے مار لیں, لیکن فوراً نہ کریں. 7 بجے 8 بجے 9 بجے اگر کریں گے تو بہت رش ملے گا, لیکن اگر 11 بجے 12 بجے کریں گے تو بہت اچھا ہے. لیکن کوئی آدمی بوڑھا ہے, بڑی عمر کی عورت ہے, مشکل ہے, رش میں چل نہیں سکتا, وہ ظہر کے بعد ہی مار سکتا ہے, وہ ظہر کے بعد ہی مار سکتا ہے. ورنہ 10 11 بجے کے بعد 12 کے بعد ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے, اور آدمی جو ہے اس وقت بھی کنکریاں مار سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی کمزور ہے, مشکل ہو رہی ہے, سانس کی بیماری ہے یا کوئی اور تکلیف ہے, بڑھاپے کی وجہ سے خواتین ساتھ ہیں, وہ ظہر کے بعد مار لے, وہ بھی بہتر ہے. بس اوقات آدمی مستحب کے چکر میں خطرے مول لے لیتا ہے, ہاں یہ اس کی اجازت نہیں ہے, تو ظہر کے بعد بھی پھر کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہماری دسویں تاریخ ہو گئی, کنکریاں مار لی. اب ہم نے قربانی کرنی ہے, اور قربانی جو ہے وہ بس اوقات رش بہت ہوتا ہے, وہاں لاکھوں میں قربانیاں ہوتی ہیں, تو بس اوقات دیر لگتی ہے, اور یہ وقت بڑا صبر کا ہوتا ہے. اس لیے کہ حاجی کہتا ہے بس قربانی ہو اور میں کپڑے پہنوں, حالانکہ پانچ دن تک رہا ہے ایسا, تین دن تک, چار پانچ دن تک, لیکن اب اس کے لیے دو تین گھنٹے برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کو اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف کر دیں گے تو وقت گزارنا آسان, ورنہ شیطان بڑے حملے کرتا ہے اس موقع پر بھی, بڑے حملے کرتا. تو پھر جیسی قربانی ہو جائے تو قربانی کے بعد بال صاف کروا رہے ہیں, تو بال صاف کرانے کے بعد اب آپ منا آ جاتے ہیں. عام طور پہ ایک صورت یہ تھی کہ بڑا حضرات اس کے بعد وہ طواف زیارت کر لیتے ہیں, طواف زیارت. لیکن عام طور پہ طواف زیارت کا بہترین وقت گیارہویں کی رات, یعنی دوسرے دن گیارہویں ہوتی ہے نا, گیارہویں کی رات دس گیارہ بجے کے بعد جو وقت ہوتا ہے, اگر اس موقع پہ اگر حرم پہنچ جائے تو بہت آسانی سے طواف زیارت ہو جاتا ہے. شاید آپ کو عمرے میں اتنا آسان طواف نہ ملے جتنا آپ طواف زیارت آسانی سے کر لیں گے گیارہویں کی رات, یعنی صبح گیارہویں ہے. اور اگر اس رات کو نہ ہو سکے تو بارہویں کی رات اسی وقت گیارہ دس گیارہ بجے اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ کو مطاف بالکل تقریباً خالی ملتا ہے, آسانی سے آپ کا طواف ہو جائے. تو طواف زیارت کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد, جیسے عمرے کی سعی کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے کر کے, ہاں پھر آپ منا آ جائیں, اور اب آپ نے منا میں رہنا ہے. تو گیارہ کو بھی منا میں رہنا ہے, بارہ کو بھی منا کے رہنا ہے. تو گیارہ کو بھی کنکریاں مارنی ہیں, دس کو صرف ایک شیطان کو مارنی ہے, ایک شیطان کو, بڑے شیطان کو, اور گیارہویں کو تینوں کو مارنی ہے, اور بارہویں کو بھی تینوں کو مارنی ہے. پہلی کے بعد دوسرے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے, تیسری کے بعد دعا نہیں کرنی. تو گیارہویں کو بھی بارہویں کو بھی اس طریقے سے. پھر آپ بہت سارے ساتھی وہاں ٹھہر جاتے ہیں, اور ٹھہرنے کے بعد تیرہویں کے بھی مار کے آتے ہیں, تو یہ بہت مبارک عمل ہے, بلکہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. ہاں لیکن قرآن نے اجازت دی, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ فمن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. جو بارہویں کے بعد تیرہویں میں بھی ٹھہر جائے منا کے اندر, اور تیرہویں کی رمی بھی کر کے آ جائے, تو بہت مبارک ہے. تو اس طریقے سے یہ جمرات کر کے, اور یوں آپ کا الحمدللہ حج مکمل ہو جائے گا, اور بقیہ جو چند دن آپ کے جو مکہ میں رہیں گے اس میں آپ خوب عبادت میں مصروف رہیں, تلاوت میں مصروف رہیں. حج کرنا بھی آسان نہیں ہے, لیکن حج کو بچانا پھر اس سے زیادہ مشکل ہے. حج آسان نہیں لیکن حج کو پھر بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے. ہاں لیکن اگر عمل کرتے رہیں گے, اعمال صالحہ میں لگے رہیں گے, بچ جائیں گے. سستی کی پھر شیطان کو موقع ملتا ہے, وقت بھی ضائع کرتا ہے, زبان بھی خراب کرتا ہے, بدنگاہی بھی کراتا ہے, پھر نقصان ہوتا ہے. تو حج مکمل ہونے کے بعد زیادہ وقت پھر حرم کے اندر گزرے, جتنا وقت گزر سکتا ہے معمولات میں اس کا اہتمام ہو. تو انشاءاللہ یہ ہمارے مکہ کے معمولات ہوں گے, انشاءاللہ مدینہ کے معمولات انشاءاللہ دوسری نشست میں عرض کر دیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں بھائی, ایک بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ سب ساتھی اس کا اہتمام کیا کریں کہ جو حضرت بات فرماتے ہیں ہم گھر جا کے اس کا مذاکرہ ضرور کر لیا کریں. فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس نیکی کا مذاکرہ ایمان والوں کو ہمیشہ نفع دیتا ہے, اور مذاکرے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیز ایک مرتبہ جو ہے وہ ذہن میں ذہن نشین ہو جاتی ہے. تو ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ بھئی جو مسورات کے ساتھ جا رہے ہیں وہ آج شام میں کسی وقت بیٹھ کے ان باتوں کو دوبارہ دوہرا لیں. اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرتے رہیں سفر کے لیے. جیسے حضرت نے بھی بات فرمائی ابھی, یہ دیکھیں حج کا جو موضوع ہے وہ حج کا موضوع ہے ہی یہ کہ اللہ کی محبت میں, عشق میں مشقت اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے. اس کا بار بار اپنے آپ سے بھی مذاکرہ کریں, حج کا موضوع ہی ہے اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں مشقت اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے. تو اس کا اہتمام کریں خاص طور پہ. اور سب سے زیادہ جو شیطان حملے کرتا ہے اور جو عمل کو ضائع کرائے گا وہ اسی بے صبری پہ ضائع کرائے گا. اس کا اظہار کبھی زبان سے ہوگا کبھی عمل سے ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی حج میں جس نے نگاہ اور زبان کی حفاظت کر لی اس کا حج محفوظ ہو گیا, حج محفوظ ہو گیا. اور میں کہتا ہوں یہ جو ہے اچھی مشق ہے کہ آدمی اس نیت سے جائے کہ مشق کرے کہ بھائی میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا, نگاہ کی بھی حفاظت کروں گا. کہ ایک احرام تو ختم ہو جائے گا لیکن کچھ احرام کی پابندیاں ایسی ہیں جو قبر میں جا کے ہی ختم ہوں گی, اس سے پہلے نہیں ختم ہونے والی. کچھ پابندیاں ایسی ہیں وہ تو چلتی ہیں, ان کی مشق اس حج کے ایام میں کرنی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی چند باتیں آئی تھیں, اس میں ایک تو یہ کہ مذاکرے کی ترتیب کے لیے اور آپس میں باہمی مناسبت کے لیے حج کی روانگی سے پہلے اگر افراد کم از کم دو نجی نشستوں کا اہتمام کر لیں تاکہ ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے, طبیعتیں مانوس ہو جائیں اور پھر ان چیزوں کا مذاکرہ بھی کر لیں, تو اس نشستوں کا اہتمام فرما لیں. ابھی بھی کوئی اگر تاریخ طے ہو جائے, کوئی ترتیب طے ہو جائے, کسی کے کسی وقت بھی مل لیں آپس میں اور تھوڑی سی جو ہے وہ ہم آہنگی بھی ہو جائے. اور اسی طریقے سے ایک ہدایات آئی تھی کہ بھائی پاسپورٹ کی کم از کم جو ہے وہ 3 فوٹو کاپی کرا لیں. اور اسی طرح جب آپ کو ٹکٹ ملے تو ہوائی سفر کی جو ٹکٹ ہے اس کی بھی فوٹو کاپی کرا لیں 3-3. اور دوران سفر جو ہے وہ 2 اضافی فوٹوگراف اپنے ساتھ ضرور رکھیں. پاسپورٹ اور ٹکٹ دفتر سے تمام بقایا مالی واجبات کی ادائیگی کی صورت میں وصول کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کو پاسپورٹ اور ٹکٹس مل جائیں اس کی فوری صورت میں ویکسینیشن کرا لیں. سامان کے اعتبار سے 1 عدد ہوا بھرنے والا تکیہ منا کے لیے ساتھ رکھیں اور 1 بیڈ شیٹ اور 1 چادر بھی اپنے ساتھ رکھیں. اور مذاکرے کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے تمام احباب سفر حج کی روانگی سے پہلے فضائل حج کا ضرور مطالعہ فرما لیں. فضائل حج کتاب ہے, یہاں مل بھی جائے گی, حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے اور یہ بہت مختصر سا رسالہ, اس کا کم از کم ہم جو ہے وہ اپنا ابھی سے لے آئیں, اپنے معمول میں لے آئیں اس کو پڑھنے کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اس کو, جس کو تعلیم کہتے ہیں, اس طریقے سے کوئی ترتیب بنا لیں انشاءاللہ. پھر جس دن روانگی ہے, حضرت نے بات تو فرمائی دی اس دن جو اس روانگی کے وقت کرنی ہے, اور پھر یہ کہ جب احرام باندھ کے نکلیں تو فلائٹ کی روانگی سے کم از کم 4 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچنے کا اہتمام فرمائیں. کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ کے تمام احباب انفرادی طور پہ امیگریشن کی کاروائی پوری کر کے لاؤنج میں پہنچے. اچھا یہاں اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہوں تو اپنے ذمہ دار کا اس وقت انتظار کر رہے ہو, ذمہ دار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آپ کاروائی اسٹارٹ کر دیں امیگریشن کی, ٹھیک ہے, اور کاروائی پوری کر کے لاؤنج میں پہنچے, پھر بقیہ احباب کا جو ہے وہ انتظار فرمایا. اچھا اس کو یاد رکھیے گا کہ عام طور پہ یہ چوک ہو جاتی ہے اور کئی سفروں میں بعض ساتھیوں کے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں کہ جو آپ کو ویکسینیشن کارڈز ملتے ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے, انہی چیزوں کے ساتھ رکھ لیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ویکسینیشن کارڈ کہیں ادھر ادھر ہو جائے. اس کی بعض دفعہ وہاں پر امیگریشن کے وقت ہی پوچھ لیتے ہیں. اور واپسی کا بورڈنگ کارڈ کوشش کریں کہ وہیں مل جائے, روانگی کے وقت ہی حاصل کر لیں. اگر سم مل گئی ہے اور پہلے سے موبائل کا کوئی سم موجود ہے تو اپنا موبائل کا نمبر جو ہے اس پہ لکھ دیں, نہیں تو پاکستانی موبائل کا جو نمبر ہے جو یہاں پر چل رہا ہو وہ لکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. اور جب آپ حضرات جو ہیں وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو کوشش فرمائیں کہ پہلے ذمہ دار یا معاون کسٹم سے فارغ ہو کر وہ ذمہ دار یا معاون فارغ ہو کر باہر نکلے اور سارے گروپ کا انتظار کرے, سارا گروپ ایک ساتھ پاکستانی ڈیسک پر جائے. جو پاکستانی ڈیسک پہ روانگی ہے اس وقت انفرادی طور پہ نہ نکلے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس گیٹ سے آپ باہر آئیں گے ٹرمینل کے اندر وہ کبھی تو پاکستانی ڈیسک سے قریب ہوگا اور کبھی پاکستانی ڈیسک سے تھوڑا دور ہوگا, تو آپ کو جانا پڑے گا سامان لے کر. بس دو چیزوں کا ساتھ ہی اس وقت اہتمام کروائیں. پچھلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو اپنے کسی نجی تقاضے کے لیے اس وقت نہ جائیں کہیں بھی, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ضرور چیک کر لیں کہ جس ٹرالی پہ سامان رکھا گیا ہے اس میں آپ کا سامان آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے. ایک ٹرالی پر بڑی ٹرالیز ہوتی ہیں, اسی پہ سب کا سامان رکھ دیا جائے گا آپ کے گروپ کا. تو ہر ساتھی اپنے طور پہ چیک کر لیں اس کو, اور ہر ساتھی اپنے سوٹ کیس پہ نام اور گروپ کا نمبر ضرور لکھے اور واضح علامت ضرور لگائیں جس سے آپ کو پہچان لیے جائے. جدہ سے مکہ روانگی کے وقت مسورات بس کے پچھلے حصے میں اور مرد بس کے اگلے حصے میں بیٹھیں گے, اور سامان بھی علیحدہ رکھنے کا اہتمام کریں. یہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھئی جدہ میں بھی اس بات کا اہتمام کہ جب پاکستانی ڈیسک پہ پہنچ بھی جائیں تو اگر کسی ساتھی نے کہیں جانا ہو, ایک تو اکیلے نہ جائیں, دو ساتھی جائیں کوئی ساتھی, اور ذمہ دار سے ضرور پوچھ کے جائیں, ذمہ دار سے پوچھے بغیر نہ جائیں. اسی طرح جب مکہ روانگی ہو رہی ہے تو اب یہاں سے اپنے اوپر جو ہے نا وہ ایک چیز اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بھائی صبر کرنا ہے اور جلدی نہیں کرنی. آپ کا میٹر چالو ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں بس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے, ملنے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے آپ کو. گروپ شیطان کے حملے بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں, آپ کو دکھائیں گے کہ ایک گروپ آپ سے کے بعد آیا تھا وہ آپ سے پہلے نکل گیا, تو اب جو ہے یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ سب وہ جگ بیتی ہے جو کر چکے ہیں نا, ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کو نظر آئے گا, پھر آپ کو جو ہے وہ ذمہ دار کے اندر جو ہے وہ خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی وہیں سے. تو بھائی پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ ذمہ دار کوئی پیڈ تو نہیں ہے, کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہے. آپ میں سے ایک ساتھی ہے جس نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ بھائی ہم ساتھیوں کو جوڑ کے چلیں گے, اور اس نیت سے کہ بھائی سب کا اجر اس کو مل جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے وہ راستے ہیں جس راستے سے وہ عمل کو ضائع کرتا ہے, وہ عیب تلاش کروانا شروع کرے گا وہیں سے, ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو اربوں میں نظر آنے لگیں گے, پھر آپ کو حج ڈپارٹمنٹ میں نظر آنے لگیں گے. اب آدمی اسی فکر میں لگ جائے گا, ایک الٹی فکر پہ شیطان جو ہے وہ چلا دے گا. جو وقت تلبیہ پڑھنے کا تھا, جو وقت عمل کرنے کا تھا, آپ کا سفر تو شروع ہو چکا ہے نا, یہاں سے تو اپنی تلاوت شروع کر دیں. جو مکہ جو اس پورا قرآن ختم کرنا ہے مکہ کا, وہ شروع کر دے, عمل شروع کر دے, بجائے اس کے اور کام میں لگ پڑے گا. حالانکہ آپ کا میٹر چالو ہے نا, آپ کی کوئی مکہ المکرمہ میں لیٹ کمنگ تھوڑی لگنی ہے کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ لیٹ کمنگ تھی, آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی. نہیں نہیں بھائی, آپ کا عمل چالو ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. اچھا, اور اسی طریقے سے عزیزیہ پہنچ کر تمام مستورات اپنے متعین کمروں میں تشریف, اس وقت ساتھی بتا دیں گے. وہاں بھی پہنچنے کے بعد تھوڑا بہت جو ہے وہ بعض دفعہ تاخیر ہوتی ہے, لیکن کوشش کریں گے استقبالیہ والے آپ کو. تو مستورات سب سے پہلے چلی جائیں اپنے کمروں میں, اور محرم مرد متعلقہ سامان بھیجنے کا اہتمام فرما لیں, ان کمروں میں پہنچا دیں, لیکن پہلے مستورات کو جانے دیں. اور ہر حاجی ادارے کی طرف سے فراہم کردہ شناختی کارڈ ضرور اپنے پاس رکھیں, اور عمارت کا پتہ اور شیشے کا مقام یاد رکھیں, جس میں نے آپ سے کہا تھا شیشہ بن داؤد, یہ ضرور یاد رکھیں. اور عمرے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑے تھوڑے ساتھی جاتے ہیں تو سواری کے اعتبار سے ان کو آسانی ہو جاتی ہے. وہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو سواری کے اعتبار سے پہنچنا مشکل ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ساتھ پانچ چھ ساتھی ہوتے ہیں تو سواری ساتھ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کا اہتمام فرمایا وہ مستورات کہ بھائی اپنے محرم کے ساتھ ہی عمرہ کرنے کے لیے جائیں, محرم کے علاوہ نہ, محرم کے ساتھ عمرہ کرنے جائیں, ٹھیک ہے. تمام احباب انفرادی طور پہ قربانی کا اہتمام کریں گے, اجتماعی قربانی کا نظام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. قربانی جو ہے وہ انفرادی ہے, صحیح ہے. اور جسے بھی حضرت بات فرما رہے تھے, اور یہ میں مطلب عام طور پہ یہ شیطان کا بہت ہی خطرناک حملہ ہوتا ہے, جیسے رمضان المبارک میں ہمارے سارے رمضان کا عمل جو ہے نا وہ آخری دنوں میں شیطان ضائع کراتا ہے مختلف چیزوں سے, اسی طریقے سے سارے حج کو ضائع کراتا ہے اس آخری چار پانچ گھنٹے میں. اگر بعض دفعہ کیوں آپ کے پاس میسج آنا شروع ہو جائیں گے, بھائی وہ فلاں ہمارے کزن آئے ہوئے تھے وہ تو قربانی سے تو بھائی فارغ ہو گئے, ان کی تو قربانی ہو بھی گئی, اور وہ جو ہے وہ دیکھیں وہ فلاں گروپ والے تھے ان کی تو قربانی ہو بھی گئی, اور سب آپ کی تو ابھی تک قربانی نہیں ہوئی ہے, اور آپ نے کس کو بھیجا تھا, اور اس کو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا, اور اب سب کچھ ہو رہا ہوگا. یہ اب آپ کو شیطان جو ہے نا ایک نئی فکر میں ڈال دے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ سب شیطان کی چالیں ہیں, تو ان چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بھائی آپ کیا کرو, آپ تلاوت میں لگ جاؤ, کیونکہ یہ عمل زیادہ قبولیت کا ہے. اس کے بعد تو زندگی میں یہ موقع سال کے بعد ہی آئے گا اگر بلا لیا, پھر نہیں آنے والا یہ, پھر یہ پورے سال میں نہیں آنے والا موقع. تو یہ آخری وقت ہے احرام کے, اس میں جو ہے وہ آدمی کوشش کرے کہ بھائی اگر چند گھنٹے اور ہیں احرام کے تو کوئی مسئلہ نہیں, کمرے میں چلے جاؤ, تلاوت کر لو, تسبیحات کر لو, بیٹھ جاؤ, آرام کر لو, کوئی مسئلہ نہیں نا آپ کا, کہیں آپ نے مستقل جانا تو ہے نہیں. منا عرفات مزدلفہ کی روانگی کے وہ ہر ساتھی اپنی گروپ کی متعین کردہ بس میں بیٹھنے کا اہتمام کریں, اسی کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ بھائی جو گروپ کی بسیں آ گئی ہیں انہی بسوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. اور حرم میں جانے کے لیے عام طور پہ عزیزیہ کے باہر ٹیکسی مل جاتی ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوگی. عزیزیہ جب ہم پہنچ جائیں گے اس عمارت میں, روزانہ پہلا بیان فجر کی نماز کے بعد اور دوسرا بیان جو ہے وہ ظہر سے پہلے ہوگا, لیکن اس کی کیا ترتیب ہوگی وہ وہیں جا کے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. اور اسی طریقے سے جو کھانے کی ترتیب ہے عزیزیہ میں, وہ بھی ترتیب وہیں جا کر طے ہو جائے گی کہ اس کی اجتماعی ترتیب ہے, انفرادی ترتیب ہے, کیا ترتیب ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ مستورات کی منزل پہ جانے سے احتراز فرمائیں, تاکہ بھائی کسی آدمی جو ہے, کیونکہ وہاں پہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے, تو ہماری وجہ سے جو ہے وہ ہم کسی دوسرے کو بھی گناہگار نہ کریں, خود بھی گناہگار نہ ہوں. حجاج اکرام کم از کم اپنے گروپ ممبران کی 5 فہرستیں اپنے ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے. اپنے پاس جو ہے وہ باقی ساتھیوں کی فہرستیں موجود ہونی چاہیے, مختلف مواقع پہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے. بعض دفعہ مینا میں قیام کی ضرورت پڑے گی, بعض دفعہ بس میں جانے کی, بعض دفعہ مکہ سے مدینہ کے وقت جانے کی, تو ساتھی اپنے پاس جو ہے وہ اضافی فہرستیں ضرور رکھیں. تمام حجاج اکرام اپنے کمروں ارد گرد کی صفائی کا اہتمام فرمائیں. بھائی یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے, اس لیے جس کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کمرے کی صفائی کا اہتمام فرمائیں, اور جو چیزیں اجتماعی طور پہ کھانے کی دی جاتی ہیں اس میں اسراف سے اہتمام کریں, اس جگہ کی صفائی کا اہتمام فرمائیں. اور کوئی ساتھی عزیزیہ کی رہائش پہ کھانا اپنے کمرے میں نہ لے کر جائے, اگر کوئی ترتیب طے ہو تو وہیں پہ بتا دی جائے گی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جن ساتھیوں کا جن کے پیکج کے اندر مکہ ٹاور جانا طے ہے, انہوں نے مکہ ٹاور جانا ہے, تو یہ بات ہے کہ بھی مکہ ٹاور میں ان کی انتظامی وجوہات کی بنا پہ وہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو اپنے انفرادی طور پہ کھانے کا انتظام کریں گے. مدینہ منورہ میں جانے میں انشاءاللہ جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مدینہ منورہ میں کھانے کا اہتمام ہے, 2 وقت صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا. لیکن مدینہ میں چیک آؤٹ جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ کی روانگی ہے مدینہ کے ہوٹلوں کی چیک آؤٹ کا ٹائم جو ہے وہ ظہر کے بعد ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کی فلائٹ ہو سکتا ہے رات کو 9 بجے 10 بجے ہو, لیکن آپ نے اپنے سامان اپنا چیک آؤٹ وہ پہلے سے کر کے باہر نکال کے رکھ لیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اثر کے بعد کسی اور گروپ نے اس کمرے میں آنا ہو یا ظہر کے بعد ہی اس کمرے میں آنا ہو, تو ان کی ترتیب کے اعتبار سے جیسے دنیا میں عام طور پہ چیک آؤٹ ٹائمز ہوتے ہیں, مدینہ کا جو عرف ہے اور عام طور پہ ان کا چیک آؤٹ ٹائم جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے, تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ اپنی ہم تیاری کر لیں. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ تمام ساتھی جو ہے وہ اہتمام بھی فرمائیں اور کوشش بھی فرمائیں. اور آخری بات پھر یہی کہ بھائی مذاکرے کا اہتمام کر لیں اور اپنے گھر میں جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام فرمائیں. چھوٹے سے رسالے آپ کو حج کے مفتی عبدالرؤف صاحب کے اس کا ضرور مطالعہ کر لیں, وہ چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے, اس کا ضرور جو ہے وہ اہتمام فرما لیں انشاءاللہ. اور اب ساتھی جو ہیں وہ حزب سابق اپنے اپنے گروپس میں جو ہے وہ تشریف رکھیں انشاءاللہ, اپنے اپنے گروپس میں بیٹھ جائیں, مستورات بھی اپنے اپنے گروپس میں بیٹھ جائیں اور مد بھی اپنے اپنے گروپ میں بیٹھ جائیں. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و